السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى. بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کریں، انسان کی نجات دنیا و آخرت میں خداوند تبارک و تعالی نے صرف ایک شے کے اندر قرار دی ہے اور اس کا نام تقوی مقرر فرمایا ہے. عید سعید فطر، عید فطرت و عید صلہ اعمال صالحہ، آپ تمام عبادت گزاران و تمام نماز گزاران عزیز و مومنین و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ یوم خداوند تبارک و تعالی نے بہت عظیم مقرر کیا ہے، ان با سعادت ایام میں سے ہے جس میں انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے ایک طرف سے اس کی عبادتوں کا صلہ عطا کرنا ہے، اور ایک طرف سے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو سعادت کا، فطرت انسانی کے لیے سعادت کا در کھولنا ہے. روایات میں ہے کہ اس کو عید فطر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مہینہ عبادت خدا و بندگی خدا میں انسان گزارتا ہے، روزہ کی حالت میں قرآن کے ساتھ محشور رہتا ہے، دعا و مناجات کے ذریعے اپنے پروردگار سے متصل رہتا ہے، ہوا و حوث و خواہشات کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے، عادتوں کی زنجیر سے انسان اپنے آپ کو رہائی عطا کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے دامنگیر و پاگیر ہو چکی ہوتی ہے اس ماہ نورانی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے انسان اس سے نجات پاتا ہے، شیاطین سے دور رہتا ہے اور رحمت خدا کے قریب رہتا ہے. اور یہ وہ امور ہیں جو انسان کی فطرت کو نمایاں کر دیتے ہیں، انسان کی فطرت کو غبار سے نکال کے اور انسان کی فطرت کو پنپنے کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو عید فطر و عید فطرت و عید فطر کہا جاتا ہے. اگرچہ بعض روایات میں بھی ہے اور علماء کے کلام میں بھی موجود ہے کہ عید فطر افطار سے ہے، لیکن افطار بھی در حقیقت فاطر السماوات والارض نے، جس نے انسان کو و کائنات کو پہلے مفطور کیا ہے، پھر انسان کو مفطور کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس الیہا، اور پھر انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے فطر مقرر کیا ہے و افطار مقرر کیا ہے. اس فاطر کی بارگاہ میں انسان اپنی فطرت کو بناتا ہے. اصل انسان کی فطرت ہے، دو حصے اللہ تعالی نے انسان کے بنائے ہیں، باقی مخلوقات کا ایک حصہ بنایا ہے، ملائکہ کو صرف ملکوتی بنایا ہے اور باقی مادی موجودات کو فقط مادی و جسمانی بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالی نے دو حصوں پر مشتمل کیا ہے. ایک حصہ روح انسان و نفس انسان ہے، اور دوسرا انسان کا جسم اور جسمانی تقاضے ہیں. حقیقت انسان روح ہے و نفس انسان ہے، اور روح انسان کا تقاضا فطرت کہلاتا ہے، لیکن چونکہ جسمانی پہلو بھی انسان رکھتا ہے اور جسمانی عالم میں ہے، جسے قرآن کریم نے اسفل سافلین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے لیکن پھر اسے بھیج دیا، لوٹا دیا اسفل سافلین میں، بہت ہی پست و گھٹیا عالم میں۔ گھٹیا اخلاقی طور پر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے ذہن شریف میں کہ سورہ تین میں جس عالم اسفل کی بات ہو رہی ہے، جس عالم سفلی کی بات ہو رہی ہے، وہ اخلاقی معنوں میں گھٹیا عالم نہیں ہے بلکہ فلسفی معنوں میں گھٹیا عالم ہے۔ ہستی شناسی اور کائنات کے درجوں میں سے وہ گھٹیا درجہ ہے، چونکہ ملکوت کے سے نیچے ہے، اس وجہ سے ملکوت کے مقابلے میں یہ عالم اسفل کہلاتا ہے۔ اور انسان کو پیدا خدا نے عالم اعلیٰ کے لیے کیا ہے اور رکھا عالم اسفل میں ہے، مادی و جسمانی عالم کے اندر۔ یہاں آ کر انسان اخلاقی پستی خود اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اخلاقی پستی میں انسان کو نہیں بنایا بلکہ عوالم کے درجات ہیں، سب سے اعلیٰ عالم عالم الہ ہے اور عالم الہ کا نتیجہ عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت سے عالم ملک پیدا ہوا ہے۔ ہم عالم ملک میں پیدا کیے گئے ہیں، خلق کیے گئے ہیں، یہ زمین و آسمان اور یہ جتنا نظام ہے، منظومہ شمسی و کہکشانی، یہ سب عالم ملک کہلاتا ہے یا عالم شہادت۔ قرآن نے دونوں نام اس کے رکھے ہیں، عالم ملک ہے و عالم شہادت، اور اس کو عالم ملکوت و عالم غیب کے مقابلے میں اسے عالم سفل قرار دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ساتھ ہی یہ فرما دیے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو عمل صالح انجام دیتے ہیں و ایمان اپنا لیتے ہیں و راہ ایمان اختیار کرتے ہیں، وہ اس عالم سفل سے بہت جلد عالم اعلیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم طبیعت میں و عالم مادی میں انسان کے جسمانی تقاضے بھی مادی ہیں و انسان کا ماحول بھی مادی ہے، اور یہ مادی ہم آہنگی انسان کی اور عالم کی، یعنی کائنات مادی کی اور انسان کے جسم کی ہم آہنگی مادی بعض اوقات انسان کو غافل کر دیتی ہے کہ حقیقت انسان کیا، وہ انسان کو انسان فراموش بنا دیتی ہے۔ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا و توجہ دلائی کہ خیال رکھنا کہیں عالم کی رنگینیوں میں اور دنیا کی رونقوں میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے آپ کو بھول گئے اور خدا کو بھول گئے، نہ خود فراموش بنو اور نہ ہی خدا فراموش بنو، کہ یہ خطر اس عالم میں موجود ہے، عالم مادی میں اندر انسان کے خواہشات ہیں اور باہر کشش ہے، خواہش اور کشش بہت جلد آپس میں متصل ہو جاتی ہیں، خواہش اندر کا رجحان ہے باہر کی طرف اور کشش باہر کا کھچاؤ ہے اندر کی دنیا کو، اور جب باہر مقناطیسیت ہو، کشش موجود ہو اور اندر اس کی طرف رجحان موجود ہو، بلکہ بڑی جلدی انسان کھنچا ہوا اس شے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کشش اور خواہش کے ملنے سے ایک چیز بیچ میں گم ہو جاتی ہے، اور وہ فطرت انسان ہے اور خود انسان ہے، حقیقت انسان ہے، انسان بھولا ہوا ہے۔ اور جتنا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، انسان فراموشی انسان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح ایک بیماری ہے جس میں انسان کا حافظہ کم ہو جاتا ہے، الزائمر کے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ بیماری انسان پر عارض ہو سکتی ہے، یاداشت کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنے عزیزوں کو نہیں پہچانتا، اپنے اقربا کو نہیں پہچانتا، اپنے اولاد کو نہیں پہچانتا، دیکھی بھالی ہوئی چیزیں نہیں پہچانتا، اور لوگ حیرت کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہمارے اس عزیز کے لیے یہ عارضہ کیوں پیش آیا کہ یہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ مشکل و مصیبت جو ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک خود فراموشی کا شکار ہیں، چونکہ اکثر شکار ہیں اس وجہ سے تعجب نہیں ہوتا، ورنہ ہر چیز کی طرف دھیان ہے سوائے اپنی فطرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سال میں یہ ایام مقرر کیے ہیں، ماہ مبارک رمضان مقرر کیا، وہ ماہ صیام مقرر کیا ہے، ماہ قرآن مقرر کیا، ماہ ہدایت ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے اس ماہ کے بارے میں فرمایا کہ ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو، اللہ کا مہینہ دامن بھرے ہوئے آپ کی طرف آ رہا ہے، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرت لے کر، نجات لے کر، تمہاری معرفت لے کر تمہارے طرف آ رہا ہے، اور تم بھی دامن کھول کے اور خندہ پیشانی سے اسے استقبال کرو اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ماہ قرآن ہدایت کا دسترخوان۔ روایات میں ہے کہ اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اس ماہ میں انسان ضیف خدا ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، مہمان ہے انسان خدا کا۔ اور قرآن کے بارے میں ہے کہ القرآن و مادبت اللہ، دسترخوان خدا قرآن ہے، یہ دسترخوان ایک مہینہ بچھا اور مومنین کو دعوت ملی، بندگان خدا کو، کہ دسترخوان اللہ پر آ کر بیٹھو۔ اور انسان ایک منہ استعمال کر سکتا ہے، یا بدن کا منہ یا فطرت کا منہ، اور چونکہ یہ دسترخوان فطرت تھا لہذا بدن کے پیٹ کو کہا گیا کہ تم تھوڑی دیر وقفہ کرو، فطرت کو موقع دو۔ 11 مہینے فطرت بند رکھی تو نے، اور چرتا رہا، چگتا رہا، کھاتا رہا، اور مستی میں رہا، بے ہوشی و غفلت میں رہا۔ ایک مہینہ مہلت دے اپنی فطرت کو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیٹ کی سختی کو برداشت کر، بھوک پیاس برداشت کر، تاکہ یہ فطرت تیری جاگے، اس کو موقع ملے۔ ایک دسترخوان پہ کیا حرج ہے، 11 مہینے تیرا شکم و تیرا جسم دسترخوانوں پہ لوٹتا رہا، اور ایک مہینہ تیری فطرت کے لیے دسترخوان کھولے اور تو فطرت کے دسترخوان پر تناول کر۔ اس لیے روایت میں ہے کہ القرآن و مادبات اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے و ادبستان خدا ہے۔ ایک ماہ ضیافت اللہ و ایک ماہ مہمانی خدا و ایک ماہ دسترخوان قرآن اور اس کا ادب ماہ مبارک رمضان کا یہ تھا کہ اس میں صیام بھی ہیں۔ ہم اسے روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن قرآن رمضان کو قرآن کا مہینہ کہتا ہے، تعارف میں جا بجا ہو گیا ہے مطلب۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ اگر کوئی یہ مہینہ پالے تو اس کا ادب بھی ہے، اور ادب یہ کہ روزہ رکھے۔ روزوں کا مہینہ نہیں، قرآن کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے ہیں، نہ کہ روزوں کا مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھنا ہے۔ اصل قرآن کا مہینہ ہے جس میں فطرت نے قرآن کی خدمت میں رہنا ہے، قرآن کے ساتھ محشور ہونا ہے، اور ادب کے طور پر قرآن کے لیے آمادگی کے طور پر روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزے کی حکمت قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی حکمت یہ ہے کہ آپ متقی بن جاؤ، مقام تقوی پر حاصل پہنچ جاؤ۔ عزیزان، تقوی اساس ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، افمن اسس بنیانہ علی التقوی و رضوان من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ دو قسم کی بنیادیں انسان رکھتا ہے، دو قسم کی بنیادیں انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھتا ہے، گھر کی بنیاد رکھتا ہے، اپنی رہائش کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اپنی دوستی کی بنیاد رکھتا ہے، اپنی تعلیم کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے معاملات و کاروبار کی بنیاد رکھتا ہے، اور اپنی قومی امور کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے سیاسی امور کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے سماجی معاملات کی بنیاد رکھتا ہے، اور بہت ساری بنیادیں ہیں جو ہم استوار کرتے ہیں۔ ان سب بنیادوں کے بارے میں کہ اے انسان، جو بھی تو بنیاد رکھتا ہے اس بنیاد کو تو توجہ کر، دو جگہ رکھی جائے گی، یا علی شفا جرف ہار، یہ بنیاد رکھی جائے گی، یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ قرآن سے چونکہ سروکار کم ہوتا ہے، تلفظ بھی ہمارے لیے سخت ہے، بعضوں کے لیے قرآن زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، اتنا دور ہیں ہم قرآن کریم سے کہ زبان پہ بھی تلفظ بعضوں کے نہیں چڑھتا۔ یہ ایک بنیاد ہے، یعنی بعض لوگ بنیاد رکھتے ہیں علی شفا جرف ہار، سورہ توبہ کے یہ الفاظ ہیں، اور دوسری بنیاد انسان رکھتا ہے علی تقوی و رضوان، تقوی و رضوان خدا پر ایک بنیاد ہے، دوستی کی، زندگی کی، شادی کی، گھر کی، تعلیم کی، کاروبار کی، تقوی پر بنیاد رکھتا ہے، اور ایک بنیاد رکھتا ہے انسان شفا جرف ہار۔ شفا کنارے کو کہتے ہیں، اور جرف کٹتا ہوا کنارہ، وہ کنارہ جو کٹائی کی زد میں آ جائے، جیسے دریاؤں کے کنارے زمینیں ہوتی ہیں کچی مٹی کی، اور آہستہ آہستہ دریا انہیں کاٹتا جاتا ہے، اور وہ مسلسل لمحہ بے لمحہ وہ مٹی کٹ کٹ کے دریا میں گرتی جاتی ہے، اور وہ کنارہ آنن فآنن دریا میں جا رہا ہے۔ اور ہار اس کو کہتے ہیں جو بالکل گرنے کے قریب ہو رہا ہو، جس کو آپ سلائڈنگ کہتے ہیں، دیکھا ہے کبھی پھسلتی ہوئی زمین، پہاڑیاں پھسلتی ہوئی، اس عمل کو ہار کہتے ہیں، انہار، یعنی یہ پہاڑی جو پھسلی اپنے ساتھ سب کچھ، جو کچھ اس کے اوپر تھا، سبزہ ہو، گھاس ہو، درخت ہو، آبادی ہو، انسان ہو، رہائش ہو، مسکن ہو، حیوان ہو، جاندار، وہ سب کچھ بہا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ قرآن فرما رہے کہ اے انسان، تو جب بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے تو نگاہ کر کہاں رکھ رہا ہے، آیا کٹتے ہوئے ساحل کے کٹتے ہوئے کنارے پر جو مسلسل گر رہا ہے اور بہ رہا ہے اور جہنم میں گر رہا ہے، یہ سلائڈنگ جہنم میں ہو رہی ہے، یعنی تو اپنی زندگی کی بنیاد اس کنارے پہ رکھ رہا ہے جو ناپائیدار ہے اور جو لغزش میں ہے، جو لرزش میں ہے، جو گر رہا ہے اور جس کے اندر ہمیشہ پھسلن ہے، اور جو تو بنائے گا تھوڑی دیر کے بعد وہ دڑھم سے گر جائے گا، تیرے سمیت تیری بنائی ہوئی ساری عمارت گر جائے گی، اور دوسرا ایک پائیدار کنارہ ہے، اور وہ تقوی و رضوان خدا ہے۔ تقوی صرف چند ایک ظاہری حالتوں کا نام نہیں ہے، تقوی یا ذہنیت کا نام نہیں ہے، تقوی تقوی در حقیقت قوت نفس انسان ہے، ایسی طاقت انسان کے اندر ایمان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے جو انسان کو اسی لغزش سے اور پھسلن سے اور تباہی سے بچا لیتی ہے۔ جہاں بھی انسان دیکھتا ہے کہ شفا جرف ہار ہے، یعنی ایک ایسا کنارہ ہے جو کٹ کے گرنے والا ہے، وہاں رک جاتا ہے انسان۔ اگر میں تقوی کی مثال دوں تو جیسے آپ کی گاڑیوں کے اندر بریک ہے، قوی بریک، پاورفل بریک، جو فوراً آپ کی گاڑی کو چاروں ویلوں کو روک لیتی ہے، جام کر لیتی ہے اور ہلاکت کی طرف جانے نہیں دیتی۔ تقوی طاقت انسان، قوت انسان کا نام ہے جو انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اپنی زندگی کی بنیاد، اپنی آغاز زندگی، دوستی، معاملات، کاروبار، دین و دنیا سب کی بنیاد تقوی پر ہو۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے عبادت کے لیے، بندگی خدا کے لیے، سجدے و نماز و نماز جماعت کے لیے، لیکن قرآن نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے، اور یہ اسی آیہ کے بعد، مسجد ضرار کی آیت کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ابھی آپ کی خدمت میں، کہ افمن اسس بنیانہ علی التقوی و رضوان من اللہ خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اس سے پہلے والی آیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، مسجد بنائی ہے لیکن اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے۔ اگر مسجد بھی تقوی کی بنیاد پر نہ ہو، وہ مسجد نہ صرف مسجد و دینی کام نہیں ہے بلکہ جہنمی کام ہے، اگر تقوی نہ ہو اس کی بنیاد میں۔ اگر تقوی مسجد میں نہ ہو تو مسجد جہنمی ہے، وہ انسان کو یہ مسجد ہی جہنم لے جائے گی۔ تو ہم باقی معاملات کو بھی دیکھ لیں، اگر زندگی شادی کی اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے، اور کاروبار کیا اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے، بچوں کی تعلیم شروع کی اس کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، دوستی کسی سے قائم کی تقویٰ نہیں ہے، تعلقات کسی سے استوار کیے اس کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، سیاست کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، سماجی قدروں کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، مفادات ہیں۔ ہر چیز اگر مفادات کی بنیاد پر قائم ہوئی، مفادات کی بنیاد پر بنا ہوا گروندہ، قرآن فرماتا ہے اللہ شفا جروف انہار، وہ قوم جس کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو وہ کٹتے ہوئے ساحل کے کنارے پر ہے، جو ہر دم کٹ کٹ کے گر رہا ہے، اور وہ بھی جہنم میں۔ پائیداری کے لیے تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ فطرت کی تقویت کا نام ہے، اور عید فطر عید فطرت انسان ہے، عید جشن فطرت انسان ہے، اس لیے کہ ایک مہینہ انسان کو مہلت ملی اور اس مہینے میں انسان نے غبار طبیعت و غبار خواہشات و غبار عادات کو صاف کیا اور اپنی فطرت کو جھاڑ پھونک کر صاف ستھرا کر کے اور دسترخوان الہی پہ تناول کر کے غذائے ہدایت و غذائے معرفت و غذائے بندگی و سلوک اللہ و رابطہ خدا کے ساتھ دعا و مناجات و استغفار کے ذریعے اب اپنی فطرت کو اس نے سنوار لیا، بنا لیا۔ یہ دن در حقیقت مبارکباد کا ہے، فاطر فطرت و فاطر السماوات نے و فاطر کائنات نے فطرتوں کے لیے یہ دن مقرر کیا ہے، اور مبارک ہو ان لوگوں کو اور ان فطرتوں کو جنہوں نے اس ماہ مبارک میں یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک عمل اس دن کے لیے، ایک واجب عمل نماز ہے کہ یہ امام مسلمین کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ عید کا دن، مجھے یاد ہے یہیں پر شاید گزشتہ سال ہی آپ کی خدمت میں روایت امام معصوم امام پنجم کی روایت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا روز آتا ہے، عید آتی ہے تو ہمارا غم و دکھ تازہ ہو جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ کون سا غم، امام نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ روز عید جو اللہ نے امام مسلمین کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس دن میں امام کی مسند پر و امامت کی مسند پر طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ امام کی مسند امام کا گھر نہیں ہوتا، امام کی مسند خانقاہ نہیں ہوتی، امام کی مسند امت کی سرپرستی و امت کی راہبری و امت کی حاکمیت کی مسند امام کی مسند ہوتی ہے۔ اور امام جب اس دن دیکھتا ہے کہ مسند نہ صرف خالی ہے بلکہ اس پر طاغوت براجمان ہیں، یہ سب سے بڑا دکھ ہے امامت کا۔ امامت کے غم اور ہیں اور لوگوں کے غم اور ہیں۔ ہمارا غم راشن ہے، اگر راشن نہ ملے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، امام کا دکھ راشن نہیں ہے عزیزان۔ امام کو خدا امام بناتا ہی اس وقت ہے جب وہ راشن کی فکر سے ماورا ہو جاتا ہے، جب وہ جو کی خشک روٹی کھا کر اور کائنات کی امامت کرتا ہے، اسی وقت وہ امامت کے لائق و قابل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام کا ہم و غم راشن و غلہ نہیں ہوتا۔ امام ہادی ہے و مسند ہدایت امامت کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن جو دن مخصوص ہے امام کے لیے، اس دن بھی 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاغوت مسند پر براجمان ہے و امت فقط مستحبات و رسومات میں مشغول رہتی ہے، لیکن امام سے نہیں پوچھتی کہ آپ کا غم کیا ہے۔ چند عناوین سے گفتگو کی ہے، غم علی، غم زہرا، غم حسین۔ مومنین کو اگر فرصت ہو ان غموں کی طرف توجہ کریں کہ وہ کون سے غم ہیں، وہ غم جن پر ہم غم سمجھتے ہیں وہ اس کو غم نہیں سمجھتے، اس پر وہ فرماتے ہیں فزت و رب الکعبہ، یہ تو کامیابی ہے، یہ تو فوز ہے ہمارے لیے۔ جن غموں پر مومن روتے ہیں امام اس پہ نہیں روتے، امام کو کوئی اور غم رلاتا ہے، اور وہ نظام امامت کا نہ ہونا اور طاغوتیت، مسلسل طاغوتیت، جس کے سائے میں عیدیں بھی ہو رہی ہیں، جس کے سائے میں رمضان بھی ہو رہے ہیں، جس کے سائے میں حج بھی ہو رہے ہیں، ہر ایک شے کے اوپر سایہ یہ طاغوتیت ہے جو امام کو دکھ دیتی ہے، جو چیز وہ نہایت دل دکھاتی ہے امام کا۔ یہ دن اس وجہ سے فقہاء شیعہ و علماء شیعہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عید فطر و عید قربان مستحب کی نیت سے پڑھیں، چونکہ امام مسلمین نہیں ہے و نظام امامت نہیں ہے، قائم نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر قائم کریں، مستحب کے طور پر قائم کریں، لیکن یہ ایک محرومیت ہے ہمارے لیے نظام امامت کے نہ ہونے سے، بہت ساری محرومیتوں کے ساتھ یہ ایک محرومیت ہے۔ ایک عمل واجب عرصہ غیبت ہو یا عرصہ ظہور امام، یعنی زمانہ حاکمیت امام ہو یا نہ، اور وہ زکوٰۃ فطرہ ہے کہ اشارہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فطرہ زکوٰۃ فطرت کو پاک کرتی ہے، مال کو بھی اور انسان کو بھی۔ انسان اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جو کچھ نکالتا ہے وہ دو کام کرتا ہے، ایک جس کا مال ہے مالک، چونکہ مال اور مالک کا تعلق ہوتا ہے، انفاق اس تعلق کو کاٹتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ محبوب ذبح کر، حضرت ابراہیم نے دیکھا محبوب کیا ہے، میرا بچہ بیٹا، 80 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ دیا، لاڈلا، منتوں کا، نظروں کا، حسرتوں کا بچہ، اور اب جوان ہوا تو حکم ہوا کہ اسے ذبح کر دے۔ لے آئے ذبح کرنے کے لیے، گلے پہ چھری رکھی تو آواز آئی، ندا آئی کہ ہو گیا، جو رابطہ کٹوانا تھا کٹ گیا۔ اسماعیل مشکل نہیں تھی، اسماعیل سے تیرا تعلق حائل ہو رہا تھا، اسماعیل سے تیرا تعلق قلبی کٹوانا تھا، نہ کہ اسماعیل کٹوانا تھا۔ اسماعیل کے کٹنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، تعلق کٹنے سے ابراہیم آزاد ہوگا، نہ اسماعیل کٹنے سے۔ اس لیے خداوند نے فرمایا کہ قد صدقت رؤیا کا، اے ابراہیم سچ کر دکھایا تو نے، یعنی جو عہد تھا وفا کر دکھایا، کاٹ دیا جس کو کاٹنا تھا، چھری چل گئی اس پر، جس پہ نہیں چلی وہ چلانی ہی نہیں تھی، وہ اول سے ہی مقصود نہیں تھا، جس پہ چلوانی تھی وہ چل گئی، اور وہ تعلق تھا۔ مال اور مالک کا بڑا گہرا تعلق ہے، اولاد سے بھی گہرا تعلق، چونکہ تنہا چیز جو انسان اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا مال ہے، اولاد سے بھی دریغ کرتا ہے، اس کو کنجوس و بخیل اسی کو کہتے ہیں کہ جو اولاد پر بھی مال خرچ نہیں کرتا، حتیٰ اپنے آپ پر بھی، اتنا مال سے تعلق اس کا قوی ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بخیل۔ روایات کے اندر ہے کہ دو صفتیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، ہدایت مشکل ہے اس کی، بہت مشکل ہے۔ خدا اسباب ہدایت ملائکہ کو کہتا ہے، ملائکہ سمیٹ لو اسباب ہدایت، اب یہ ہدایت نہیں پائے گا۔ ایک نفاق، منافقت، اور ایک بخل اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ سمیٹ لو اپنی ساری بسات، یہ کتابیں اور تختیاں اور سب کچھ، یہ نہیں پائے سمجھے گا ابھی، چونکہ اس کے اندر بخل آ گیا ہے۔ اس تعلق کو کاٹنے کے لیے انفاق مقرر کیا گیا ہے، انفاق واجب ہے، وہ انفاق مستحب و اختیاری، اور آرے کے اپنی خاصیتیں ہیں، انفاق واجب یا صدقہ واجبہ و زکوٰۃ واجب، یہ ذہن میں رکھیں عزیزان مومنین کرام، کہ خمس بھی زکوٰۃ ہے۔ بعضوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خمس زکوٰۃ کے مقابلے میں ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، خمس جو بھی آپ مال اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے قرآن کی زبان میں، وہ زکوٰۃ ہے، یعنی وہ تزکیہ ہے آپ کے مال کا، آپ کے نفس کا تزکیہ ہے۔ اس کو مقدار کی وجہ سے اس کے نام ہے، کبھی اس کو عشر کہتے ہیں اگر وہ دسواں حصہ ہو، کبھی اس کو خمس کہتے ہیں اگر وہ پانچواں حصہ ہو، یہ اس کی مقدار کی بنا پر اس کے نام ہیں۔ خمس یعنی پانچواں، زکوٰۃ جو پانچواں حصہ نکالنا ہے، عشر جو دسواں حصہ نکالنا ہے۔ اور بھی اس طرح مقرر کر سکتے ہیں، سدس ہے، سمن ہے، خمس ہے، رب ہے، ثلث ہے، یہ ساری چیزیں مقدار ہیں، نہ کہ زکوٰۃ الگ چیز ہے، خمس الگ چیز ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ غلط فہمیاں بعضوں نے ذہنوں میں ڈال دی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ فطرہ ہے کہ آپ کے گھرانے کے تمام افراد جن کی کفالت و سرپرستی اور جن کا نفقہ آپ نے دیا ہے، حد عقل عید کے قریب قریب جن کا نفقہ آپ کے ذمے تھا، وہ مہمان جن کا نفقہ آپ دیتے رہے ہیں، نہ وہ مہمان جو ویسے عید ملنے آیا، رات کو سوئیاں دینے آیا، افطار پہ آ گیا شب عید، اس طرح کے مسائل الجھنے مومنوں کے اندر ہیں، ڈرتے ہیں افطار کے دن نہ کہیں جاتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں اپنے گھر، اندر سے چٹکیاں لگا کے فون بند کر لیتے ہیں کہ فطرہ نہ پڑ جائے، نہیں پڑتا، سارا محلہ بھی شب عید اٹھ کے آپ کے گھر آ جائے اور رات بھی آپ کے گھر میں سوئے، پھر بھی فطرہ آپ پر نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہمان آئے ہیں ایک دن کے لیے افطار کے لیے، ان کا نفقہ میں نے نہیں دیا اس پورے مہینے میں یا گزشتہ ہفتے میں، اس کا فطرہ آپ پر ہے جس کا نفقہ آپ کے ذمہ رہا ہے. ایسا مہمان جو آ کے گھر میں پڑاؤ ڈال لیے جس نے اور نہیں گیا اور آپ ہی دیتے رہے کھانا پینا اس کو، اس کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے. یا کوئی ایسا ملازم ہے جس کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے، وہ ملازمین جن کی تنخواہیں آپ دے دیتے ہیں اور خود کھانا پینا اپنے ذمہ ہے، بے شک وہ سارا سال و ساری زندگی آپ کے پاس رہے، آپ اسے تنخواہ دے دیتے ہیں، کھانا پینا اپنا خود کرتا ہے، اس کا نہیں ہے آپ پر واجب. لیکن وہ ملازم آپ کا جس کا نفقہ کھانا پینا آپ دیتے ہیں، ہر چند بچا ہوا ہی دے دیتے ہیں ملازموں کو، لیکن اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں پھر فطرہ بھی اس کا آپ کے ذمے. یا کوئی اور فرد، خاندان کا فرد جس کا نفقہ آپ کے ذمے ہے، وہ اس کا فطرہ آپ نے دینا ہے. حتیٰ پہلے دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جو پیٹ میں بچے ہیں ان کا نہیں دینا، جو ابھی پیدا نہیں، عید فطر کے دن تک پیدا نہیں ہوئے ان کا فطرہ نہیں ہے، جو پیدا ہو گئے ہیں ان کا فطرہ آپ نے دینا ہے. فطرہ زکوٰۃ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے رسول صدقہ لو ان کے مال سے اور پاک کرو ان کو بھی اور ان کے مال کو بھی پاک کرو. کس طرح صدقہ لینے سے اور مال لینے سے انسان بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ مال، وہی نقطہ جو بیان کیا کہ انسان کا شدید تعلق، علقۂ شدیدہ انسان کا اس عالم میں سب سے زیادہ گہری ناف جس چیز کے ساتھ بن جاتی ہے اور نہیں ٹوٹتی، وہ مال ہے. انسان ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مال کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا. کتنے لوگ ہیں جائیدادوں کی وجہ سے ماں باپ سے دور ہو گئے، پراپرٹی کی وجہ سے دور ہو گئے، تقسیم اموال میں صلہ رحمی ختم کر دیا، لیکن آخری چیز جو نہیں ٹوٹتی وہ مال ہے. اور تنہا چیز جو اس آفت سے انسان کا ناتا توڑتی ہے وہ انفاق در راہ خدا ہے، جس کا ایک واجب مصداق فطرہ ہے. فطرہ فطرت سے ہی ہے، زکات فطرہ، یعنی وہ زکات، وہ مال جو آپ کی فطرت کو پاکیزہ کرتا ہے. اور کھل کے دیں، خوشی خوشی دیں، اور فطر، عید فطر کا آغاز اس سے کریں آپ. حتیٰ کہا گیا کہ نماز سے پہلے ادا کریں، طلوع کے بعد فقیر کو دے کر آئیں، اگر نہیں دیا تو جدا کر دیں. کتنا دیں، ایک نقطہ اس فطرہ کے بارے میں، کتنا دیں آپ؟ جتنا آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے. پہلے لوگ گندم کھاتے تھے، گندم گلے سے نہیں اترتی تھی، اس کو مزیدار بنانے کے لیے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے تھے تاکہ تر ہو جائے اور آرام سے گلے سے نیچے چلی جائے گندم. باقی لوازمات تھے کھانے کے، لیکن آج کے زمانے میں الٹ ہو گیا ہے. اصل کھانا گندم نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی اس لیے رکھتے ہیں کہ چکن اتر جائے، مٹن نیچے چلا جائے، یا لپیٹ کے اس کو کسی طرح کور کر کے اس کو پیٹ تک پہنچائیں. اصل کھانا گندم نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے چکن مٹن نہیں بناتے کہ گندم نیچے چلی جائے، بلکہ اس وجہ سے گندم ساتھ رکھتے ہیں. دو تین نان بھی کہتے ہیں ساتھ رکھ دو. کیوں؟ تاکہ یہ دو تین کلو جو کھانا ہے ایک ایک آدمی نے، یہ پہنچ جائے اپنے مقام تک گندم کی مدد سے. یا گندم کو صرف ٹیسٹ کے لیے اس کے اندر شامل کرتے ہیں. لہٰذا ابھی معاشرے کے اندر عموماً، حتیٰ غریبوں کے ہاں بھی، یہ کم لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا فقط روٹی ہی ہوگا، ساتھ اچار کھا لیتے ہیں یا کوئی چٹنی بنا لی یا کوئی سالن بنا کے، لیکن اصل کھانا روٹی ہوں گے ایسے لوگ، لیکن عموماً نہیں ایسے. لہٰذا فطرہ، زکوٰۃ فطرہ دیتے ہوئے 3 کلو گندم، مولانا صاحب نے بھی ایک روایت پڑھ لی ہے 3 کلو گندم، فتویٰ پڑھ لیا ہے، وہ جو بھی پوچھے 3 کلو گندم، گندم کا ہے منڈی سے پوچھ لو 3 کلو گندم. آخر مولانا آپ خود نے گندم کھائی ہے سال بھر، خود تو ایک دن گندم کہتے ہو پیٹ خراب ہے میرا، چاول ڈاکٹر نے کہا ہے کھانا ہے، چکن اور مٹن کھانا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی غذا یہ ہے، سال بھر چکن مٹن کھا کے، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو 3 کلو گندم بیچاری سارا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. نہ عزیزان، جو کھایا ہے آپ نے ایوریج نکال لیں کہ کتنا کھانا بنتا ہے آپ کا، یا اس کا حساب کر لیں کہ ایک کلو اس پہ کتنا خرچ آتا ہے، اس کے 3 کلو بنا کر، پر کلو ایوریج نکال کے قیمت، اس کے 3 کلو بنا کر آپ نکال دیں. ہم سے جو بھی پوچھتا ہے کہ یہ سال فطرہ کتنا ہے، جو جتنا کھایا ہے آپ نے وہی فطرہ ہے آپ کا، تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ آپ نے کیا کھایا ہے. مولانا سے کیوں پوچھتے ہو؟ یا تو ہر کھانے پہ مولانا کو بلاؤ روزانہ، تاکہ مولانا ایسٹیمیٹ رکھے کہ آپ کیا کھاتے رہے ہیں، پھر حساب کر کے میں بتا دوں گا کہ آپ کا فطرہ کتنا بنتا ہے. کھاتے رہے ہو الگ، گوجرانوالا جا کے روز کھاتے تھے، تو گوجرانوالا ریسٹورینٹ سے پوچھو فطرہ کتنا بنتا ہے. یا وہ جو ہوٹل ہیں مختلف شہر کے اندر بنے ہوئے جہاں اکثر اوقات کھایا ہے جا کر، اس سے پوچھو، بل پوچھو، بھائی کتنا بنتا ہے یہ، ہمیں بتاؤ ابھی 3 کلو کتنا دو گے تم، اتنا فطرہ نکال کر دے دو. یہ واجب ادا کرنا ہے، اس میں کنجوسی و بخیلی نہ کریں. آپ 3 کلو گندم دے کے کھایا کچھ اور ہے، بھلے جنہوں نے 3 کلو گندم کھائی ہے وہ 3 کلو گندم کا دے دیں، لیکن باقی جنہوں نے جو کھایا ہے، چاول کھائے ہیں، مٹن چکن کھایا ہے، فاسٹ فوڈ کھایا ہے، پیزا کھایا سارا سال، خود بھی بچوں کو بھی کھلایا، سب کو، مہمانوں کو بھی پیزا کھلایا ہو، وہ گندم کا فطرہ کس لیے دے رہے ہیں وہاں پر؟ دین خدا ہے، ظاہر ہے یہ اس لیے مقرر نہیں کیا گیا کہ اللہ کو ضرورت ہی ان پیسوں کی، یا آپ کے پیسوں سے خدا نے کوئی کام چلانا ہے، نہ. اصل وہ جو تعلق 11 مہینے قائم ہو گیا تھا اس مال سے، اور اس نے بلا دیا، ہر چیز فراموش کروا دی، بھائی بہن چھڑا دیے، اللہ فراموش کروا دیا، اور اپنے آپ کو بھی اس محبت نے، حب المال رأس کل خطیہ، حب الجاہ انسان کے اندر ساری بیماریاں پیدا کرتی ہے، یہ حب کاٹنا مراد ہے. لہذا انسان اپنی کمائی سے، اپنے ہاتھ سے جب یہ نکالتا ہے، مال نکالتا ہے، تو وہ تعلق کٹتا ہے انسان کا، اور اس طرح انسان بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خود من اموالہم صدقتن تطہرہم و تزکیہم، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال صالحہ، مالی جانی ساری عبادتیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. جو لوگ موفق ہوئے ہیں ماہ رمضان میں اپنی فطرت کو پاک کرنے میں، منزہ کرنے میں، اور کوئی مقام دسترخوان قرآن پر بیٹھ کر حاصل کیا ہے، عزیزن باقی 11 مہینے غفلت نہیں ہیں، اب اس کو باقی رکھنا ہے. یہ حالت رمضانی یہ آخر تک باقی رہے، اگلے ماہ رمضان تک اس کے آثار باقی رہیں، یہ نہ ہو کہ پہلی شوال سے ہی سب کچھ ختم ہو جائے اور واپس انہی خواہشات کی دنیا میں انسان عادتوں کا اسیر دوبارہ عادتوں کی طرف لوٹ کر چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پناہ میں ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کے اعمال صالحہ قبول فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کو تقوی عطا فرمائے، تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ماہ رمضان میں کوئی سستی کوتاہی کسی سے ہو گئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی گنجائش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. خداوند تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کے صدقے پروردگار ہماری کوتاہیوں و کمیوں کو معاف فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. وسبتِ رحمہ و سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجہ صلوات اللہ علیہم اجمعین حجج اللہ علی عباده و امناؤہ فی بلاده عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اور دعا کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید، جیسا اشارہ ہوا، امام مسلمین کا دن ہے اور امام مسلمین نے مسلمین کو عید کے دن سالانہ ہدایت و رہنمائی کرنی ہے اور تمام متعلقہ امور مسلمین میں احکام صادر کرنے ہیں، ہدایت کرنے ہیں، لیکن امت کی بدقسمتی و کوتاہی ہے کہ ہر عید طاغوت کے سائے میں بسر کرنی ہوتی ہے اور یہ حالت اتنی عادی و معمولی ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ اب ہمیں کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ عید کے دن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ امام مسلمین کا اعلان، یوم امام مسلمین، روز امام مسلمین کا اعلان کون کرتا ہے؟ طاغوت اعلان کرتا ہے عید ہے اور مومنین عید مناتے ہیں، وہ دن مناتے ہیں جو اللہ نے امام مسلمین کے لیے مقرر کیا ہے۔ امام مسلمین عید کے خطبے یا خطبے یا مقرر کرے خطیب و امام، جو لوگوں کو نماز عید گاؤں گاؤں کریا کریا قائم کرے، خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید، ایک خطبہ امور مسلمین سے متعلق ہونا ضروری ہے۔ اگر جمعے کا خطبہ یا عید کا خطبہ امور مسلمین سے متعلق نہ ہو، اس میں شرعاً اشکال ہے، اگرچہ روایتی طور پر نہیں کیا جاتا اور صرف وہی مستحبات پر اکتفا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن خطبہ کے اندر، یہ خطبہ نماز کا حصہ ہے، نماز جمعہ کا حصہ ہے خطبہ جمعہ، بعض صرف نماز میں جاتے ہیں، خطبہ گزر جاتا ہے اور صرف نماز میں شریک ہوتے ہیں، ناقص ہے نماز جمعہ ان کی۔ اگر نماز جمعہ پڑھنی ہے تو پہلے خطبے سے جا کے، آغاز خطبہ سے دونوں خطبے سنو، نماز پڑھو۔ عید کا معاملہ الٹ ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اور خطبات عید بھی جز نماز عید ہیں کہ ان کو سننا اور ان کی طرف توجہ و دھیان ضروری ہے، مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے اس کا۔ ایک خطبہ متعلق ہو امام مسلم، امور مسلمین کے ساتھ، کہ امام مسلمین یا نمائندہ امام مسلمین کا ان امور کی طرف توجہ دے۔ آج عزیزان امور مسلمین فراوان ہیں، اور امور مسلمین عموماً ہم انہیں دین کا حصہ نہیں سمجھتے، انفرادی امور، اور وہ بھی عبادی دین ہیں، انفرادی امور کاروباری دین نہیں ہیں، انفرادی امور سماجی دین نہیں ہیں، انفرادی امور تعلیمی دین نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے۔ لبرل اور سیکولر ماحول نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرا دین فقط تیری ذاتی چند اعمال ہیں، وہ بھی جو عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، ورنہ باقی تیرے ذاتی معاملات، وہ تیرا کھانا پینا، گھر بنانا، خاندان، رہائش، کاروبار، سفر، آنا جانا، دوستیاں، یہ دین نہیں ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ دین سے نہ پوچھ تو۔ یہ سیکولر دنیا نے بنا کے دین چھوٹا سا ہمیں دیا، چند چھٹانکا، اور وہ بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا، بعض اس کو بھی عمل نہیں کرتے، وہ جو تھوڑا سا سیکولرزم نے بنا کے دیا انسان، چونکہ سیکولرزم بڑا انسان کا خیر خواہ ہے، تمام ذمہ داریوں سے بری قرار دیا کہ یہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ساری ذمہ داریاں انسان کے دوش سے اٹھا کر دین سے لا تعلق کر کے بٹھا دیا اور تھوڑا سا دین چھوڑا کہ یہ کر سکتے ہو، ہم سے وہ بھی نہیں بجا لایا جا سکتا۔ لیکن حقیقت دین انسان کی ساری زندگی کے لیے ہے، جو کچھ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلقہ تمام امور آپ کا دین ہے۔ آپ اگر گھر ہے تو یہ دین ہے آپ کا، خاندان دین ہے آپ کا، کاروبار دین ہے آپ کا، تعلقات دین ہیں آپ کے، تعلیم دین ہے آپ کی، اولاد دین ہے آپ کی، معاملات دین ہیں آپ کے، سماجیات دین ہیں آپ کی، قومیات دین ہیں آپ کا، یہ سب دین ہیں۔ سیکولرزم نے الگ کیا لیکن دین الگ نہیں کرتا، یہ سب دین ہیں آپ کا۔ اور دین کا ایک بڑا حصہ امور مسلمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص ایک دن گزار دے اور اس دن وہ امور مسلمین کے متعلق کوئی اہتمام اور اقدام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے وہ شخص ایک دن اگر ایسا کام کرے۔ یہ سب دین ہے، اور جب دین ہے تو ہمیں دین سے رہنمائی لینی چاہیے ان سارے امور کے متعلق۔ آپ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ دین ہے آپ کا۔ اگر کسی دوست کو حال احوال پوچھتے ہیں، یہ دین ہے آپ کا۔ زیارت مومنین، یہ دین ہے۔ قرآن فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ دین ہے تمہارا۔ آئمہ فرماتے ہیں کہ یہ دین ہے تمہارا۔ ایک شخص بصرہ سے ظاہراً گیا امام علیہ السلام کی، امام ہفتم کی خدمت میں، اور جا کر کہا کہ میں ایک ایسی آبادی سے آیا ہوں، شیعہ آبادی سے، ماشاءاللہ بڑی عمدہ آبادی، بڑے مومن شیعہ، سب آپ کے ماننے والے پیروکار۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو بتا رہے ہو، یہ سب ہمارے اتنے پیروکار، یہ واقعیت ہے؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، میں نام بتا سکتا ہوں آپ کو۔ امام نے فرمایا کہ نام نہ بتاؤ، مجھے کام ان کے بتا دو، یہ بتاؤ کہ وہ ایک دوسرے کو ملتے جلتے ہیں؟ کہا نہیں، ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف زندگیاں ہیں ان کی۔ امام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو اپنی کر لیں تو کافی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں؟ کہنے لگا اتنی مصروفیت میں فرصت کس کو ہے کہ یہ۔ تو امام نے فرمایا یہ کاہے کے شیعہ ہیں ہمارے؟ آپ کہہ رہے ہو یہ بستی ہے، یہ ساری ہماری پیروکار ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جو آپس میں اس طرح سے الگ ہیں و دور ہیں، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہم سے تعلق جوڑ رہے ہو ان کا؟ یوں تو نہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر دے۔ ہم امام دین ہیں، امام دین، امام قبیلہ و امام قوم و امام برادری و امام کمیونٹی نہیں ہے کہ بائی برتھ اور بایولوجیکلی بھی ہم سے رابطہ ہو سکتا ہے کسی کا۔ ہمارے ساتھ رابطہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہماری ہدایات اور اس راہ پر قائم رہو جس راہ کے لیے ہمیں اللہ نے امام مقرر کیا ہے۔ عزیزان، امور مسلمین دین کا اہم حصہ ہے، اور آج امور مسلمین بہت آشفتہ و پریشان کن ہر جگہ پر، ہر قریے میں۔ اپنی مملکت کو ہم دیکھیں، امور مسلمین نہایت پریشان کن ہیں، و عالمی حالات کو دیکھیں، امور مسلمین بہت تکلیف دہ حد تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مسائل جن کا تذکرہ لازم ہے اور جن کی طرف توجہ لازم ہے ساری امت کی، وہ ہیں مسئلہ فلسطین ہے، مسئلہ غزہ ہے، قبلہ اول جو نصف صدی سے زیادہ صہیونی قبضے میں ہے، اور جس طرح یہ جرثومہ فساد کا پیدا ہوا صہیونی ریاست، اسی دن سے ان کے بانیوں نے یہ کہا تھا کہ صہیونی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کچھ ملکوں کو ناامن کرنا ہوگا، کچھ کو توڑنا ہے اور کچھ کو ناامن کرنا ہے۔ صہیونی ریاست انہوں نے ایک عجیب جغرافیے کے اندر آ کر بنائی ہے۔ اگر آپ، میں چونکہ زیادہ تر شاید ہمارے اس مخاطبین میں اور نماز میں کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں، مثال اسی شعبے کی دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، جا کے اپنا کاروبار شروع کر دیں جہاں سے پہلے کنگ موجود ہیں اس مارکیٹ کے، یعنی جن کا قبضہ ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، کاروبار ہے، آپ بھی اسی جگہ جا کر کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ یا تو آپ ان کے تابع رہیں، ان کے ساتھ مل کے کریں، یا پھر کوشش کریں، چونکہ آپ نے ان کے گاہک کاٹنے ہیں، آپ نے ان کے کاروبار کو متاثر کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھیں، ورنہ وہ آپ کو کاروبار کرنے نہیں دیں گے. اور یہ تجربہ سب کا ہے، سیاسی دنیا بھی ایسی ہے. انہوں نے ایک ریاست بنائی دشمنوں میں آ کر، یہودیوں کے دشمنوں میں یہودی ریاست بنائی، مسلمان دشمن تھے یہود کے، مسلمانوں کے دل میں آ کر، مسلمانوں کے سینے پہ آ کر یہودی ریاست قائم کی، یعنی دشمن کے سینے پر. یہ بہت بڑی ڈٹائی ہے، دشمن کے سینے پر آ کر ایک ملک بنانا. اور پھر غافل تو نہیں تھے کہ دشمن کے سینے پہ ہم ملک بنا دیں اور یہ ملک چلتا بھی رہے گا، یہودی ریاست، یہ صہیونی ریاست. اس کے لیے پہلے سے سوچ سمجھ کر سب کچھ انجام دیا گیا. اور وہ نقشہ یہ تھا جو باقاعدہ اس وقت جو جب یہ ریاست کے نقشے بن رہے تھے اور تھیوری بنائی جا رہی تھی، نظریہ قائم ہو رہا تھا اس ریاست کا، اسی وقت اس ریاست کے بقا کے لیے بھی نقشے بن چکے تھے اور وہ قبول ہو چکے تھے. اور وہ یہ تھا کہ جب آپ نے مسلمان سرزمین پر جا کر ان کا مقدسات کو قبضہ کر کے اور ان کے سینے پر آ کر یہ ریاست بنانی ہے، اور اتنے مسلمان ملک موجود ہیں، جذباتی مسلمان، ان سے بچے گا کیسے یہ یہودی ملک؟ اس کے لیے انہوں نے چارہ جوئی کی، بڑی کامیاب چارہ جوئی کی. اور وہ قدم یہ تھا کہ 1932 سے صہیونی ریاست کے لیے تیاریاں شروع کیں. 1947 میں ظاہراً یا 48 میں صہیونی ریاست باقاعدہ قائم ہوئی، لیکن 1932 سے فضا ہموار ہوئی. 1932 میں آل سعود کو باقاعدہ اقتدار دیا گیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران، کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جنگ حقیر ہے، ہمارے بچوں کو جنگ عظیم کر کے پڑھائی جاتی ہے، فاحشہ عورتیں مغرب کی، وہ نساء عظیم کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ بڑی پاکیزہ عورتیں ہیں، فاحشہ عورتیں، ہمارے بچوں کے دلوں میں بڑا احترام ہے ان کا، یہ ان کو امہات مومنین سمجھتے ہیں، مغرب کی فاحشہ عورتوں کو، اور ان کے سلیبس میں لکھ دی جاتی ہیں، یہ ہم بھی ان کو بڑے مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ انگلش کے تلفظ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، لیکن ہیلن کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے اس کا. یہ ہماری تاکید ہوتی ہے، بچوں کو بھاری فیسیں دے کر انگلش مخارج ان کے ٹھیک کروا لیتے ہیں. ہر حقیر اور پست چیز انہوں نے عظیم بنا کر ہمیں تعلیم دے دی. جنگ دو حقیر جنگیں ہوئیں، جنگ حقیر اول و جنگ حقیر دوم، اور اس جنگ میں، جنگ یورپ میں ہوئی، لیکن نقشہ مشرق وسطی کے لیے بنایا گیا. اس دوران لارنس آف عرب، ایک انگریز جاسوس عرب بن کر آیا، اور اس نے آ کر یہاں اپنا کام دکھایا، اور ایک پورے لابی بنا کر آیا، جنہوں نے عثمانی حکومت توڑی. عثمانی حکومت توڑ کر اس کے 27 ممالک بنائے، 27 ملکوں کو پھر توڑ کر آگے چھوٹے چھوٹے قبائل کے اندر یہ سرزمینیں بانٹیں. کیوں کیا؟ اس لیے کہ عثمانی حکومت اور صہیونی ریاست ایک ساتھ کیسے تصور نہیں ہو سکتے. 27 ملک مل کے ایک ملک تھا جس کو عثمانی حکومت کہتے تھے، اتنی سپر پاور، عثمانی حکومت سپر پاور تھی اس وقت. سپر پاور کے اندر صہیونی ملک بنانا ہے، سپر پاور توڑے بغیر نہیں بنا سکتا. پہلے سپر پاور توڑی، اس کے 27 ملک بنائے، پھر صہیونی ریاست قائم کی. آل سعود اور جتنے یہ عرب ڈکیت ڈاکو تھے، ان سب کو ایک ایک ملک دے دیا، ایک ایک علاقہ دے دیا، اور حاکم بنا کر یہ در حقیقت رکھوالے بنائے گئے صہیونی ریاست کے. یہ اس وقت کے لیے ضرورت تھی، اس وقت کی صہیونی ریاست کے لیے یہ تقسیم ضروری تھی جو کر دی انہوں نے. آج صہیونی ریاست کو خطرہ زیادہ درپیش ہے. وہ ٹکڑے، جو ٹکڑیاں انہوں نے اپنے لحاظ سے، انہوں نے 27 ملک بنائے، ٹکڑیاں بنائیں، ان ٹکڑیوں میں پھر طاقت پیدا ہوئی. ان ٹکڑیوں میں ایک مصر ہے جو طاقتور ہو گیا، ان ٹکڑیوں میں عراق ہے جو طاقتور ہو گیا، ان ٹکڑیوں میں ترکیا ہے جو طاقتور ہو گیا ہے، پھر ان ٹکڑیوں میں مثلاً پاکستان ہے جو طاقتور ہو گیا ہے، ایران ہے طاقتور ہو گیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں، ایک بڑی سپر پاور توڑ کر بنائے گئے، لیکن آج پھر یہ طاقتور ملک ہے اور صہیونی ریاست کی بقا کے لیے پھر خطرہ ہیں، تھریٹ ہیں. اب بقائے صہیونزم کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اس کو آگے بڑھانا ہے، نقشہ کامل نہیں ہوا. 100 سال پہلے صہیونی ریاست کے جو نقشے سرحدیں مقرر کی گئی تھیں، ابھی یہ ریاست ان سرحدوں تک نہیں پہنچی، نیل سے فرات تک نہیں پہنچی. اس کی ایک باؤنڈری دریائے نیل ہے اور دوسری باؤنڈری دریائے فرات ہے، اس کے بیچ کا علاقہ جا کے دیکھ لینا نقشے پہ کہ کون سے ملک بیچ میں آتے ہیں، یہ سب صہیونی ریاست ہے. صہیونی ریاست کو بفر زون کی ضرورت ہے، یعنی اس کا حفاظتی زون، اور اس حفاظتی زون کے باہر تیسرا قدم جو طاقتور ملک ہیں ان کو توڑنا اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹنا، جس میں میں نے پہلے ایک گفتگو میں اشارہ کیا تھا، 3-4 ملک سر فہرست جن کے نقشے تک شائع کر دیے انہوں نے، ترکی، عراق، ایران اور پاکستان، کہ ان کو تقسیم کر کے مختلف ملکوں میں بنا کر بانٹ کر تاکہ یہ طاقت ٹوٹے اور صہیونی ریاست باقی رہے. تکفیری فتنہ جو اس وقت شروع ہوا ہے وہ در حقیقت اسی صہیونی ریاست کی بقا کا ایک مرحلہ ہے. تکفیری ریاست بنانے کے جو نقشے شروع ہوئے، یہ بھی آل سعود تاریخ اسلام میں خائن ترین، منحوس ترین، بدبخت ترین، ملعون ترین شجرہ خبیصہ ہے جو روح زمین پر پیدا ہوا ہے. اگر ہم خباست بنو امیہ کی، بنو عباس کی، و عثمانیوں کی، و جو ظالم ستمگر خبیص ترین گزرے، ان سب کی خباست کو ملا کے اس کا خمیر بنائیں تو آل سعود بنتے ہیں یہ، جس کے اندر یہود کی خباست بھی شامل ہے. ان سے زیادہ خبیص طبقہ زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، خائن ترین طبقہ یہ ملعون طبقہ. پھر یہ دوبارہ اگلے مرحلے کے لیے بھی انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے، انہوں نے تکفیری فتنہ بنایا، تکفیری لشکر بنایا، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ، اور جب سے صہیونی ریاست بنی ہے، صہیونی ریاست کو اگرچہ ان چھوٹے ملکوں سے خطرہ تھا، 6 جنگیں لڑیں، جمال عبد الناصر نے ایک گروہ بنایا عربوں کا ملا کر، لیکن جتنا صہیونیوں کے ساتھ ٹکرا اتنا اپنا ہی نقصان کیا. ہر جنگ میں آدھا ملک کوئی نہ کوئی عربی ملک صہیونیوں کے حوالے کر دیتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ صہیونیت نے خطرہ محسوس کیا، اور وہ امامت و ولایت سے، تشیعوں سے محسوس کیا. یہ ان کے پہلے نقشوں میں شامل نہیں تھا، توجہ کریں، 100 سال پہلے صہیونی ریاست کے لیے جو نقشے بنے اس کے اندر ایران کے اندر یا تشیعوں کی حکومت کا کوئی تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا، چونکہ اس وقت نہ کسی شیعہ کے ذہن میں یہ بات تھی، نہ کسی سنی کے ذہن میں، اور نہ کسی صہیونی کے ذہن میں، نہ یہودی کے ذہن میں تھی کہ شیعہ بھی ایک طاقت بن کر ابھر کر اور تمام نقشے ناکام کر دیں گے، تمام نقشے فیل کر دیں گے، یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. لیکن یہ کام ہوا، اور ساری دنیا کی موجودگی میں دیکھتے ہوئے دن دہاڑے ہوا الحمدللہ کہ اسلام کا پرچمدار طبقہ، علمدار طبقہ، کئی 100 سال خواب غفلت سے بیدار ہوا اور رسومات کی مشغولیت سے فارغ ہوا، اور اس نے اپنا نظریہ و دین سمجھا، و امامت کا اس کو اندازہ ہوا اور اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے قیام کیا اللہ کی خاطر، اور یہ نظام قائم ہوا. تب سے نقشے بدلنے کی ضرورت پڑی، چونکہ ان کی پیشنگوئیوں کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انقلاب پیشنگوئیوں میں شامل نہیں تھا، یہودی نجومیوں یہ اتنی ذہانت سے کام نہیں لے سکے. اس وجہ سے اب ایک طاقت تشیعوں کے نام سے ابھری ہے دنیا کے اندر، اور انہیں صاف پتہ چل گیا تکفیری لشکر صہیونی تحفظ کے لیے تشیعوں کی طاقت کو دبانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت خرچ ہوا، بڑی محنت ہوئی. پاکستان کا بڑا دخل ہے، پاکستانی ریاست کا اور اس کے بہت سارے ذمہ داروں کا یہاں پر اس لشکر کے بنانے میں. انہوں نے آمادگی یہاں، یعنی افغانستان جنگ سے یہ عمل شروع ہوا، اور بنتے بنتے افغانستان جہاد آج داعش کی صورت میں سامنے نکلا ہے. یہ اور عرض کیا کہ محور اس میں آل سعود رہے. تفصیل ہے اس کی سے تکفیری لشکر کیسے بنا, یہ خلافت اور ریاست کیسے قائم ہوئی, یہ ناپاک نطفہ کس طرح اس حد تک پہنچا متولد. طولانی داستان ہے, خطبہ لمبا ہو جائے گا, میں یہاں بیان نہیں کرتا. کچھ پہلے عرض کیا لیکن اس کی کافی تفصیل ہے جو کسی فرصت میں عرض ہوگی آپ کی خدمت میں. لیکن آج یہ سب کچھ بن کر مسلط ہو گیا ہے اور سایہ فگن ہے, اور وہ بھی اس سرزمین پر جہاں تاریخ بہت الجھے ہوئے حالات بتاتی ہے. عراق, عراق عجیب و غریب سرزمین ہے, فتنوں کی سرزمین, فتنوں کے پنپنے کی سرزمین. امیر المومنین کے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں, عراق کو خطاب کر کے کہتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ اے عراق, تو فتنہ پروری کے لیے کیوں اتنا آمادہ ہے, کیوں اتنا زرخیز ہے فتنوں کے لیے. بصرہ کو خطاب کر کے امام فرماتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ فتنہ اٹھتا ہوا جس کے اندر سیاہ لشکر آ رہا ہے اور سر اٹھائے ہوئے دجال آ رہا ہے اور تو اس کی لپیٹ میں ہے. یہ امام کے الفاظ تھے آج سے 14 صدیاں پہلے, اور آج وہ فتنہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ فتنہ مسلط ہو گیا ہے, اس کے اندر بھی کئی تکلیف دہ مسائل موجود ہیں کہ کتنی غفلت ہوئی. یہ لشکر ظاہر ہے زمین سے نہیں نکلا, زیر زمین سے اور آسمان سے بھی نہیں ٹپکا, زمین کے اوپر بنا ہے, اور جب زمین کے اوپر بنا ہے کتنی غفلت ہے ان لوگوں کی جنہیں توجہ کرنی چاہیے تھی, ہوشیاری بیداری دکھانی چاہیے تھی, لیکن ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر. ان کی غفلت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آپس میں اقتدار کی جنگ میں الجھے رہے, وہ ریاست و قیادت کے چکروں میں پڑے رہے, اور وہ ایک دوسرے کو شکست دینے کے فکر میں رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نوبت یہاں تک آ پہنچی. بہر کیف اس زمانے کے لیے, مسلمین کے لیے بہت بڑا خطر, یہ دو خطر صہیونی اور تکفیری, کہ دونوں ایک ہی خطر ہیں در حقیقت, نتیجہ ہیں, سبب و نتیجہ کا رابطہ ہے ان کا. یہ فتنہ ناکام ہوگا انشاءاللہ, چونکہ یہ شیطان کا مکر ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کا مکر ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان, اللہ انسانوں کا, مومنوں کا امتحان لیتا ہے, اور جب وہ میدان میں نہ آئیں, لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, اگر تم گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ نکلیں گے باہر جن کے مقدر میں خدا نے شہادت لکھ دی ہے, وہ اپنے قدموں سے چل کر مقتل میں آئیں گے, اگر تم نہ نکلے وہ آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اعزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ, خدا ایسی قوم پیدا کرے گا اور جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر خدا کی راہ میں آئیں گے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو حزب خدا و جماعت خدا ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, خداوند نے فرمایا کہ میں ایسے جنود رکھتا ہوں کہ لم تروہا, تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, ان جنود کو وہ خدا نے آمادہ رکھے ہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ اور دین خدا بچ جائے گا, لیکن مومنوں کا امتحان سخت ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ عراق کا فتنہ نہیں ہے, یہ مسلمین کے لیے فتنہ ہے. پاکستان سے بڑا گہرا تعلق جڑا ہوا ہے اس کا. اس وقت پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ آمادہ ہے پاکستانی سرزمین ان فتنوں کے لیے, دہشت گردی کے لیے, تکفیریت کے لیے آمادہ ہے, بلکہ پنیری یہاں پہ اس کی لگی ہے اور یہاں سے اٹھا کے وہاں کاشت ہوئی ہے, اس لیے اگلے جو ایام ہیں ان میں یہ شدت آئے گی, پاکستان کے اندر شدت آئے گی. اس تکفیری لشکر نے جب تک صہیونی مقصد پورا نہیں ہوتا, اس نے فتنہ پھیلانا ہے, اور فتنے کا ہدف فقط تشیع ہے. صاف کھلے بندوں ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ قرآن میں اللہ نے یہود کے خلاف اور صہیونیوں کے خلاف جنگ کا حکم نہیں دیا, بلکہ ہمیں کافروں کے خلاف جنگ کرنی, اور کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ فقط شیعہ ہیں. لہذا فقط ایک نکاتی ایجنڈا ہے ان کا, اور وہ شیعہ, کہ شیعہ کی طاقت توڑنی ہے, شیعہ کو محو کرنا ہے نعوذ باللہ. یہ شیطانی نقشہ ہے, اور اس کے لیے پاکستان میں انہوں نے بہت کچھ پہلے کر لیا. عراق اور پاکستان یکساں ہیں, جس طرح پاکستان میں تکفیریت پنپتی اور شیعہ کسی اور کام میں مصروف ہیں, عراق میں بھی ہو بہو یہی سلسلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام امامت و ولایت کا تحفہ و ہدیہ جو عطا کیا ہے, اور وہ بھی اگرچہ خطرے میں اور سارے نقشے اسی کے لیے ہیں, اس کے سائے میں ایسے بھی موجود ہیں شیعہ و مومن جو ان سارے فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان میں تشیع کو ہوشیاری و بیداری کی ضرورت ہے. پاکستان میں شیعہ کو مشغول رکھنے کے لیے آپس میں لایانی مسائل میں, حاشیے میں, بیہودہ مسائل کے اندر, تاکہ ان کی موجودگی میں ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے بنے, بڑے پلے اور اتنا قوی ہو جائے کہ ان کو آسانی سے رون دے. یہ پاکستان میں بھی پہلے ہوا ہے اور اب عراق میں ہو رہا ہے. ایک جیسے ہیں مسائل ایران اور معاف کرنا عراق اور پاکستان کے مسائل شبیہ ہیں. رائے حل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے, آگہی, بیداری, ہوشیاری. اور آگاہی و بیداری ہے. آپ توجہ کریں کہ مداری پاکستان میں بھیجے جاتے ہیں, جان بوجھ کر بھیجے جاتے ہیں تاکہ قوم کو مصروف رکھیں. مداریوں کا کام ہی یہی ہے کہ قوم کی توجہ ہٹا کے مداری پہ لگا دیں تاکہ اصل کام دشمن آ کے اپنا خالی میدان میں انجام دے کے چلا جائے. اور جو قوم مداری پسند ہے, تماشا پسند ہے, جس کو میلہ بہت اچھا لگتا ہے, تو میلے کے ہر لوازمات انہوں نے پاکستانیوں کے لیے آمادہ کر کے فراہم کر دیے ہیں میلہ لگانے کے لیے. اور پاکستانی قوم بھی مزاجن میلہ پسند ہے. اس میلے میں دشمن فائدہ اٹھا کے اظہار وجود کرتا ہے. آنے والے ایام اس حوالے سے عزیزان ابھی بھی دشوار ہیں. یہ چھوٹا سا جو وقفہ آتا ہے ہم فوراً خوش ہو جاتے ہیں یا دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں ظالموں کے لیے. نہ, یہ وقفے تیاری کے وقفے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لشکر پاکستان میں بنائے گئے تھے, جو ایک سیاستدان, مذہبی سیاستدان نے یہ اعداد و شمار ذکر کیے, ان کے بقول جماعت اسلامی کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا کہ 65 گروپ صرف طالبان کے ہیں. 65 گروپ طالبان, 65 طالبان گروپ پاکستان میں ایک سے زیادہ ایک خونخوار تر یہ موجود ہیں. ہر ایک کا سیٹ اپ الگ, نیٹ ورک الگ, لیڈرشپ الگ, سلسلہ الگ ہے. اور اسی طرح ان کے ذیلی شاخیں, القاعدہ ہے, لشکر جنگوی ہے, سپاہ صحابہ ہے, اور اس طرح کے ان کے ذیلی شاخیں, یہ ان نون گروپ بہت ہیں پاکستان کے اندر, چھوٹے چھوٹے اور خطرناک گروپ ہیں. یہ سب کے سب کچھ پاکستان میں رہیں گے اور کچھ عراق کے اندر منتقل ہوں گے. عنقریب پاکستان میں ان کا وجود نظر نہیں آئے گا. کیوں نہیں نظر آئے گا جی؟ آپریشن ہوا, ان کا صفایا کر دیا گیا ہے. درحقیقت صفایا ان کا اس طرح سے ہوگا کہ کچھ طاقت ریزرو رکھ لی جائے گی پاکستان کے لیے اور کچھ طاقت منتقل کر دی جائے گی, عراق منتقل کر دی جائے گی. چونکہ جہاں جہاں تشیع کا قلعہ ہے, تشیع مضبوط ہے, اس کو سرکوب کرنا, آپ دیکھ لیں کہ آل سعود ابھی بھی مرکز شرارت و محور ہیں. اور یہ آخری, یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ آل سعود کے آخری نحوست کے ایام ہیں, اور آخری ایام نحوست میں وہ زیادہ تباہی پھیلانا چاہتے ہیں. آل سعود کے اندر 7-8 گروہ بنا دیے گئے ہیں جنہوں نے عنقریب آپس میں اقتدار کی خاطر جنگ کرنی ہے. اس وقت بندر بن سلطان جو بہت منحوس انسان تھا, انسان کہنا بھی شاید اسے مناسب نہ ہو, اس پلید نے یہ لشکر تکفیری اس کو سونپا گیا تھا. اس نے یہ لشکر بنایا دو کاموں کے لیے, ایک شیعہ کو سرکوب کرنے کے لیے اور دوسرا سعودیہ کے اندر اپنی طاقت کے لیے. اسی وجہ سے اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکا, اور جیسا خبروں میں آیا زہر کا ٹیکہ لگوایا اس کو, اور ابھی موت کی کشمکش میں ظاہراً یاداشت کھو بیٹھا ہے اور اس حالت میں موجود ہے. یہ شاید مر چکا ہوگا, ابھی تک بتاتے نہیں ہیں. اس کا شدید ان کے اندر الجھن موجود ہے. یہ شجرہ خبیصہ یہ جاتے جاتے بھی بہت نقصان کر کے جانا چاہتے ہیں یہ, اور ان کے صہیونی مالک آقا چاہتے ہیں کہ یہ جاتے ہوئے تباہی مزید پھیلا کے جائیں. ان کا ہدف فقط تشیع ہے عزیزان, یہ ذہن میں رکھیں. آنے والے ایام اس وجہ سے پاکستان کے لیے غیر متوقع طور پر پاکستانی تشیع کے لیے خصوصاً سخت ایام آ رہے ہیں. اس کے اندر ہوشیاری و بیداری نجات کا ذریعہ ہے. اگر یہ قوم بیدار نہ ہوئی اور حاشیے میں اور مداریوں کے پیچھے لگی رہی, اس صورت میں یہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر قوم متوجہ ہو جائے, متوجہ ہو جائے, اس صورت میں امکان ہے کہ کوئی اس کو سد باب کے لیے یا اپنے طور پر روکنے کے لیے, اس فتنے سے نبرد آزما ہونے کے لیے کر سکیں. فتنے اسلحے سے نہیں دبتے. فتنہ آخر الزمان کتاب میں اشارہ ہوا ہے, امیر المومنین کے خطبے کی تفسیر ہے, فتنے بیداری سے, بصیرت سے خاموش ہوتے ہیں. رہبر معظم کئی سالوں سے امت مسلمہ کو بصیرت کی دعوت دے رہے ہیں, چونکہ فتنوں کا ہتھیار, فتنوں کی ڈھال, فتنوں کے مقابلے میں بصیرت ہے. بصیرت و آگاہی و بیداری و ہوشیاری اور اس کے مقابلے میں مداری ہیں جو فتنوں کے لیے ہراول دستہ ہیں, فتنوں کے لیے ہموار کرتے ہیں سرزمین. یہ وہ تلخیاں ہیں جو اس وقت موجود ہیں, جن کے بڑھنے کے مسائل دیگر متعدد ہیں, ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں, جو امور مسلمین سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس گفتگو کے وقت کے لیے اتنی ہی گنجائش تھی, باقی کسی اور فرصت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگارہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے, پروردگارہ یہ ماہ مبارک, ماہ مبارک رمضان, شہر اللہ, برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ, تیرا ہدیہ و تحفہ ہم نے گزارا ہے خداوندہ. اس کے اندر مومنین نے, مومنات نے جو عمل صالح انجام دیا, صیام, عبادت, بندگی, دعا, طعام, اطعام, خداوندہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ان اعمال صالحہ کے اندر اخلاص و خلوص عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں, خصوصاً اس سال پچھلے رمضان کے بعد اور اس رمضان کے دوران, اس ماہ رحمت و مغفرت کے صدقے خداوندہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے اساتید و ذوی الحقوق کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, خداوندہ انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. جو ملتمس سے دعائیں, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں, ان کے حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہے, انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہے, ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. جو بے روزگار ہیں, انہیں رزق حلال نصیب فرما. خداوندہ جو صاحب روزگار ہیں, ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے, ان کے قرض ادا فرما. جن مومنین میں قدورت ہے پروردگارہ, ان کے دلوں سے یہ قدورت پاک و صاف فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, جو مومنین مسافر ہیں, انہیں صحت و سلامتی کے پاس ساتھ اپنے اوطان میں واپس پلٹا. جو بے گناہ اسیر ہیں, انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں, ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو کسی امتحان میں مبتلا ہیں پروردگارہ, انہیں ان امتحانوں میں سرخرو فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, جو مومنین خدمت دین میں, اسلام میں مصروف ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یہ حوضہ مقدسہ جامعہ عروۃ الوثقی پروردگارہ, اس کے بانیوں کو جزائے خیر عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما, خیر و برکت عطا فرما, ان کے گھروں میں صحت و تندرستی عطا فرما, ان کے گھروں میں الفت و محبت عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے رہائی عطا فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, تکفیری فتنے کو بانیوں سمیت نیست و نابود فرما, ملت عراق کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، خدا وند بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، مبارزین فلسطین کو صبر و استقامت عطا فرما، مظلومین غزہ کی مدد فرما، صہیونی جرثومے کو صفائی ہستی سے نیست و نابود فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، وبالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امت مسلمہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، ملت تشیع میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں، و بالخص اس مملکت کے اندر نظام امامت و ولایت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔